پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی, پیشکش یاسمین جمیل.
السلام علیکم, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر دم رواں ہے زندگی لے کر یاسمین جمیل حاضر ہے. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر مارٹی کروسیس. ہمارا یہ پروگرام ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر پاکستان اور بھارت کے لیے, جبکہ دنیا بھر میں ہمارے سننے والوں کے لیے انٹرنیٹ پر براہ راست نشر ہو رہا ہے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر, جہاں آپ اس کی ریکارڈنگ پروگرام کے بعد کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے, شیئر بھی کر سکیں گے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے. جبکہ اس پروگرام کو اس وقت ہمارے اردو ویو اے کے فیس بک پیجز پر بھی لائیو سنا جا سکتا ہے, جہاں آپ کو اس کا لائیو براڈ کاسٹ لنک دستیاب ہے. ہمارا لنک ہے facebook.com/urduvoa.com. اور یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیجز پر, یعنی ہر دم رواں زندگی کے فیس بک پیجز پر بھی سنا جا سکتا ہے, جن کے لنکس ہیں facebook.com/ہر دم رواں زندگی, اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu. پروگرام کے دوران ہمارے مہمانوں سے سوال پوچھنے کے لیے مفت کال کا ہمارا نمبر ہوتا ہے 0800-777-89. تو لیجیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں.
She's supposed to fight all of these different things, and she can't make it 15 feet to her car. Give me a break. Give me a break. Give me a break.
And if we work together, we will become even greater in the years ahead.
While he was busy with his accountants trying to figure out how he could keep living like a billionaire. And all the while, he was using his political connections to collect hundreds of millions of dollars.
I understand the tax laws better than almost anyone, which is why I am one who can truly fix them. I understand it. I get it.
جی, یہ تھی امریکہ میں جاری صدارتی انتخابی مہم کے امیدواروں کی انتخابی تقاریر کی ایک جھلک. امریکہ میں آج کل 2016 کے صدارتی انتخابات کی مہم جاری ہے, اور پوری امریکی قوم اگلے 4 سال کے لیے اپنا لیڈر چننے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے. یہ انتخابات صرف امریکی قوم کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے لیے اہمیت رکھتے ہیں, کیونکہ امریکہ کی خارجہ پالیسی ان کے مستقبل پر کسی نہ کسی انداز میں اثر انداز ہوتی ہے. لیکن امریکی صدارتی انتخابات کا عمل اتنا سادہ نہیں ہے کہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے, اور اس عمل میں امیدواروں کے چناؤ سے لے کر صدر کے انتخاب تک کا مرحلہ بہت پیچیدہ طریقے سے انجام پاتا ہے. آج ہم اپنے سننے والوں کو اس انتہائی پیچیدہ عمل کو آسان اور سادہ طریقے سے سمجھانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں, جس کے لیے ہم نے مہمان بنایا ہے امریکہ کے ایک معروف پاکستانی امریکی میڈیا انالسٹ اور ایک پولیٹیکل ایکسپرٹ کو. تو لیجیے پروگرام کو شروع کریں گے باقاعدہ طور پر اپنے مہمان کے تعارف سے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہمارے آج کے مہمان ہیں ایک ممتاز پاکستانی امریکی دانشور, پروفیسر, بزنس مین اور نازک جذبوں کے ایک شاعر, پروفیسر فیضان حق. ہمارے مہمان فیضان حق بفلو اسٹیٹ کالج کے کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں انٹر کلچرل کمیونیکیشنز, اور یونیورسٹی ایٹ بفلو نیو یارک میں اسلامک کلچرل ہسٹری اینڈ یو ایس اینڈ دا مسلم ورلڈ پڑھاتے ہیں. انہیں مختلف بین الاقوامی مسائل پر مختلف میڈیا نیٹ ورکس پر اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے مدعو کیا جا چکا ہے اور کیا جا رہا ہے, جن میں ABC, CBS, NBC, وائس آف امریکہ اور YNN شامل ہیں. لاہور پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہمارے مہمان فیضان حق سینٹر فار دا اسٹڈی آف اسلام اینڈ ڈیموکریسی کے ایک فاؤنڈنگ ممبر اور پاکستانی امریکن ریسرچ انفارمیشن سینٹر کے کو فاؤنڈر اور صدر, جبکہ ویسٹرن نیو یارک مسلمز کے فاؤنڈر اور چیئرمین بھی ہیں. وہ ایسوسی ایشن آف مسلم سوشل سائنٹسٹ کے سیکرٹری اور وائس پریزیڈنٹ, اور پاکستانی امریکن کانگریس یا پیک کے وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں, جبکہ وہ ایک کامیاب بزنس مین بھی ہیں جو ایک بزنس کمپنی مینیج یور بزنس کے فاؤنڈر, اونر اور CEO بھی ہیں. اور ان سب کے ساتھ ساتھ ہمارے مہمان فیضان حق نازک جذبوں کے شاعر بھی ہیں اور اپنے اسٹوڈیو کلام میں ایک سالانہ پوئٹری سمپوزیم اور اسنا کنونشن میں اسنا مشاعرے کے اہتمام میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ ہمارے مہمان فیضان حق اس وقت موجود ہیں بفلو نیو یارک سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم فیضان حق صاحب۔
جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟
میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی کے سننے والوں کے لیے اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کل جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ امریکی صدارتی انتخاب کی مہم اس وقت زوروں پر ہے اور اس مہم سے صدارتی امیدواروں کی تقاریر کی ایک جھلک ابھی ہم نے اپنے سننے والوں کو سنوائی۔ ان انتخابات کی ایک منفرد بات تو یہ ہے کہ اس وقت امریکی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون صدارتی امیدوار امریکہ کی ایک بڑی سیاسی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار کے طور پر نامزد ہوئی ہیں۔ لیکن اس سال کے صدارتی انتخابات میں ایسا اور کیا نیا ہے جو اس سے پہلے کے انتخابات سے یکسر مختلف ہے؟ اور اس کے بعد ہم پوچھیں گے کہ امریکہ کے صدر کو صدر بننے کے لیے کن کن انتخابی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔
جی، سب سے پہلے آپ کے تمام سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے،
آمین۔
اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس موقع دیا۔ میں خود اپنا انٹروڈکشن سن کر پریشان ہو رہا تھا کہ میں ہی ہوں۔
اچھا،
اور جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سر پہ کام کی دھند سوار ہوتی ہے، آپ کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ باہر سے اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے۔
بالکل،
تو آپ کی بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ تو جیسے آپ نے ابھی سوال کیا، اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہماری جو ہلری کلنٹن ہیں وہ خاتون، پہلی خاتون اول تھیں، اس کے بعد وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ یعنی کہ وزیر خارجہ بنی امریکہ کی، اس کے بعد وہ سینیٹر بنی پھر وزیر خارجہ بنی، اور اس کے بعد وہ الیکشن لڑ رہی ہیں۔ تو بذات خود ان میں ایک پورا ایک
نیا پن ہے،
شخصیت ہی نہیں بلکہ ایک ادارہ ہے، اور اس سلسلے میں وہ جو الیکشن لڑ رہی ہیں یہ خود ایک امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ ایسے ہی جیسے 2008 میں یہ اہمیت تھی کہ پہلا افریقن امریکن پریزیڈنٹ جو تھا وہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ اپیئر ہوا تھا، اور یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے۔ اور دوسری طرف یہ بہت ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے ریپبلکن پارٹی میں کہ ایک آؤٹ سائڈر جو کہ کبھی پولیٹیشن نہیں رہا، نہ ہی اس نے کبھی کوئی الیکشن لڑا ہے، جو ہم میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کر رہا ہوں، مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بڑے کامیاب بزنس مین ہیں اور تصور بھی کیے جاتے ہیں، اور وہ میڈیا کو بڑی مہارت سے استعمال کرتے ہیں اپنے لیے۔ انہوں نے جب کیمپین چلائی تو ان کی جو کریٹیویٹی ہے یعنی آؤٹ آف باکس سوچنا اور دیکھنا اور کرنا جو ہے، اس نے ان کو اس وقت ایک میجر پارٹی کا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بنا دیا ہے، اور اس میں وہ جیسے جیسے چیزیں سیکھ رہے ہیں ویسے ویسے وہ اس مہارت کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو دوسری طرف بھی ایک یہ غیر جس کو کہتے ہیں نان ٹریڈیشنل، ایک غیر روایتی جو ہے وہ ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بزنس مین جس نے کبھی کوئی الیکشن پہلے نہیں لڑا وہ ایک صدارتی امیدوار بن چکا ہے۔ تو دونوں طرف ہی جو امیدوار ہیں وہ غیر روایتی امیدوار ہیں، اس لحاظ سے ہلری کلنٹن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شاید روایتی پولیٹیشن ہیں، مگر ان کا اگر ہم کیریئر دیکھتے ہیں تو وہ ایک شاندار کیریئر ہے، اور خاص کر ایک خاتون کے لیے۔ تو دونوں طرف ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی سلسلے میں۔
تو یہ جو آگ ہے یہ جو ووٹرز ہیں ان تک کیسے پہنچ رہی ہے؟
اس کے لیے یہ ہے کہ جو امریکی ووٹر ہے وہ کچھ فرسٹریشن کا شکار ہے، کیونکہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اور ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو عام انسان آدمی ہے وہ پوچھتا ہے کہ میری زندگی پہ کیا اثر پڑا ہے، کیا میری زندگی پہلے سے بہتر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ جو عام آدمی ہے اس کی، کیونکہ ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں چیزیں بہت تیزی سے بدل رہی ہیں، اور امریکہ میں کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس سے یوز ٹو ہو رہے ہیں۔ کہیں امریکہ ایک سولو پاور تھا، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ساتھ اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں امریکہ والے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا ہے، اس کے بعد جرمنی ہے، انڈیا ہے، آسٹریلیا ہے، بہت سے ممالک ہیں جو ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں، اور اس دوڑ میں ہم محسوس کرتے ہیں امریکہ میں کہ وہ ہمارے ساتھ کیچ اپ کر رہے ہیں. تو امریکی جو عوام ہے یا امریکی عام آدمی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے مستقبل کو محفوظ کیا جائے. تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ بہت پاپولر ہوئے ہیں ورکنگ کلاس میں اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اور باتوں کو ببانگے ڈول جس کو کہتے ہیں کہنا اور باسکت بغیر سوچے سمجھے کہنا. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہلری کلنٹن کو جنہوں نے چیلنج کیا تھا برنی سینڈرز نے, ان کے ساتھ بھی بہت سے لوگ خاص کر ینگ لوگ بہت تعداد میں ان کے ساتھ شامل ہوئے کیونکہ وہ بھی چینج دیکھنا چاہتے تھے. لیکن ہلری کلنٹن جو تھیں وہ بات میں جیت گئی تھیں. تو یہ ایک کانشیسنیس ہے جو ریز ہو گئی ہے پورے امریکہ میں, اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سے کہیں زیادہ پارٹیسپیشن ہے ایسے لوگوں کی, ایسی آبادیوں کی جو کہ پہلے شاید اتنے اس پروسیس میں ایکٹیو نہیں تھے. تو ہم دیکھیں گے کہ اس الیکشن میں امید ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ووٹ پڑیں گے جو پہلے نہیں ہوا.
تو اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں کہ مسلمان ووٹروں کا کیا حال ہے اور تارکین وطن کس انداز میں لے رہے ہیں, ہم کیوں نہ اپنے سننے والوں کو پہلے یہ بتا دیں کہ امریکی قوم جو ہے وہ اپنے صدر کا چناؤ کیسے کرتی ہے اور کیسے ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں کہ ووٹوں کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود قانونی طور پر ایک امیدوار اس امیدوار سے ہار جاتا ہے جس کے ووٹ اس سے کم ہوتے ہیں.
جی, یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو ان کے آبا اجداد تھے امریکہ کے, یعنی کہ جو ان کو ہم فاؤنڈنگ فادرز کہتے ہیں جنہوں نے امریکہ کا جو آئین لکھا تھا, انہوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ جو اکثریت ہے وہ ظالم نہ ہو جائے اور وہ اقلیت کو دبا نہ دے. اور اس میں انہوں نے یہ بھی خیال رکھا تھا کہ جو زیادہ آبادیوں والے یا گنجان آبادی کے جو علاقے ہیں یا جو ریاستیں ہیں وہ کم آبادی والے علاقوں کو یا صوبوں کو, یا میں صوبے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ پاکستان میں لوگ سمجھ سکیں, یہاں پہ ان کو ریاست کہتے ہیں, تو ان کو ان کے خیالات کو اور ان کی باتوں کو بھی یا ان کے جو امیدیں ہیں ان پر پانی نہ پھیرے اور وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. تو انہوں نے ایک ایسا نظام بنایا جس کو الیکٹورل کالج کہتے ہیں. یہ کچھ جو نظام تھا وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک ایسے مقام پہ لایا گیا کہ اب یہ ہمارے سامنے ہے. اس میں ابھی بھی خرابیاں ہیں, کچھ چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں. تو 538 الیکٹورل کالج کے ووٹس ہوتے ہیں, الیکٹورز ان کو کہتے ہیں, اور 538 میں سے اگر آپ نے 270 حاصل کر لیے ہیں یا جیت لی ہیں تو آپ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں. تو ایسے آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم نیو یارک میں ہیں تو نیو یارک کے کچھ الیکٹورل ووٹس ہیں, اگر نیو یارک کی 49% لوگ ووٹ دیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو اور 51% دیتے ہیں ہلری کلنٹن کو, تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے الیکٹورل ووٹس ہوں گے, ہلری کے اپنے الیکٹورل ووٹس ہوں گے, اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹی ریاست جیسے ڈیلاویئر ہے یا ہوائی ہے ایسی جگہ پر جائیں تو جہاں کے الیکٹورل ووٹ سارے کے سارے کینڈیڈیٹس کو مل جائیں. تو یہ بھی ہوا ہے امریکہ کی تاریخ میں, جیسے الگور کے زمانے میں ہوا تھا کہ جو پاپولر ووٹس تھے وہ الگور کے زیادہ تھے پریزیڈنٹ بش کے سے, مگر پریزیڈنٹ بش کے الیکٹورل ووٹس جو تھے وہ ان سے زیادہ تھے, اس لیے لہٰذا پریزیڈنٹ بش جو ہیں وہ پریزیڈنٹ بنے اور الگور جو ہیں وہ پریزیڈنٹ نہیں.
لیکن ایک بار ذرا ہمارے سننے والوں کو وضاحت کر دیجیے کہ یہ الیکٹورل ووٹ ہیں یہ کون ہوتے ہیں, کیسے بنتے ہیں؟
یہ جو ہے اس کا جو یہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں کم سے کم الفاظ,
اصل چیز تو یہی ہے نا کہ الیکٹورل کالج جو ہے اس کے جو ووٹ یعنی ووٹ ہیں انہیں سے تو صدر بنتا ہے. تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟
یہ اصل میں جو آبادی کے لحاظ سے یا اور اس کو کسی زمانے میں جو تھے جو کانگریشنل کینڈیڈیٹ جو کانگریشنل ڈسٹرکٹس تھے اس کے حساب سے یہ تقسیم ہوتے ہیں اور جو اور اس کے مطابق وہ الوکیٹ ہوتے ہیں, اور وہ جیسے جیسے وہ کانگریشنل جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ ایک حلقہ یا ایک کینڈیڈیٹ جیتا جاتا ہے اس کے نام پر الیکٹورل ووٹس جو ہیں وہ نامینیٹ وہ جمع ہوتے جاتے ہیں, اور اسی سسٹم جو ہے پورے سسٹم کو الیکٹورل کالج کہتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ جو میجورٹی ہے وہ مائنورٹی کو سپریس نہ کر سکے.
تو یہ جو 538 الیکٹورل ووٹ جسے آپ کہہ رہے ہیں نا, الیکٹورل ووٹ, تو یہ الیکٹورل,
جی
تو یہ جو ہے ہر ریاست کو, اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ریاست کو الاٹ ہوتے ہیں کہ اس ریاست میں سے اتنے الیکٹورل ووٹ ہوں گے جو شامل ہوں گے صدر کے لیے چناؤ کے, ہے نا؟
جی جیسے نیو یارک کے 29 ہیں, نیو میکسیکو کے 5 ہیں, انڈیانا کے 11 ہیں, اور ڈسٹرکٹ آف کولمبیا جہاں واشنگٹن ڈی سی میں جب آپ لوگوں کا دفتر ہے اس کے 3 ہیں, فلوریڈا کے 29 ہیں. تو یہ اس طرح
ان کی آبادی کے حساب سے,
ان کی آبادی کے حساب سے اور ان کے کانگریشنل ڈسٹرکٹس کے حساب سے الیکٹورل ووٹ جو ہیں وہ ان کو ڈیزگنیٹ کیے جاتے ہیں.
اچھا, تو یہ کچھ کل 538 الیکٹورل ووٹ ہوتے ہیں جو آخر میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ, لیکن کیا اگر ایک ریاست سے کسی امیدوار کو زیادہ ووٹ مل گئے, یعنی جو ٹوٹل ووٹس ہیں ان میں سے, تو وہ سارے کے سارے اسی کو چلے جائیں گے جو وہاں سے جیتے گا, یا کچھ اور حساب ہوتا ہے؟
یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اس میں یہ کہ کچھ یہ ریاستوں پر بھی منحصر ہوتا ہے. اس میں کچھ ریاستیں ہیں اس میں کہتی ہیں کہ اگر آپ نے 40% ووٹ لیے تو 40% جو الیکٹورل ووٹس ہیں وہ آپ کے پاس چلے جائیں گے اور 60% کسی اور کے پاس چلے جائیں گے. لیکن کچھ ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر ایسی ہے کہ الیکٹورل ووٹس جو میجورٹی میں جو جیت گیا اس کے پاس سارے الیکٹورل ووٹس چلے گئے. تو اس لیے جب یہ اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے, جیسے پریزیڈنٹ اوباما نے جب 2008 میں اپنی اسٹریٹجی بنائی تھی تو انہوں نے ایسے خاص علاقوں پہ فوکس کیا تھا جو گنجان آباد تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ تھے جہاں پر ان کو معلوم تھا کہ ان کو بس الیکٹورل ووٹس جو ہیں بڑی تعداد میں جمع ہو سکتے ہیں میجورٹی ووٹس لینے کی وجہ سے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کینڈیڈیٹس اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اسٹیٹس جن کا ان کو معلوم ہے کہ وہ وہاں پر نہیں جیتیں گے یا نہیں کر سکیں, وہ وہاں پر کیمپین جو ہے اس میں اتنا زیادہ وقت یا وہ ریسورس وسائل نہیں لگاتے, وہ ایسی جگہ پہ فوکس کرتے ہیں جہاں پہ انہیں جیتنے کا ہوتا ہے. اور اس میں بڑے بڑے ایکسپرٹس جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور انالیسز ہوتے ہیں اور سامنے وہ لے کر چارٹس بیٹھ جاتے ہیں کہ کون کہاں پر کس طرح جیت سکتا ہے. اور یہ پروسیس جو ہے اس میں بہت سے لوگوں کی لائیولیہڈ یا ان کا رسک جو ہے وہ اس سے منسلک ہے. اور یہ خاصی پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ جو ہے انہوں نے ہر ایک پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ ہر یونیورسٹی میں اس میں اپنا اپنا فارمولا بنا کے پریڈکٹ کرتے ہیں کہ بھئی کہاں پر کس کے جیتنے کا زیادہ چانسز ہیں.
تو اگر کوئی امیدوار الیکٹورل کالج میں اکثریت حاصل نہ کرے تو اس کا چناؤ پھر کون کرتا ہے, ہمارے نمائندگان اور کرتا ہے پھر؟
جی وہ آپ, میرا خیال آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر دونوں کے پاس
برابر ہو جائیں اکثریت حاصل نہ کر سکے.
جی تو اس میں اس کا پروسیس یہ ہے کہ پھر کانگریس انوالو ہوتی ہے, سینٹ انوالو ہوتی ہے, وہ ایک پروسیس ہے جس سے پھر گزرتے ہیں اور اس سے پھر الیکٹ کیا جاتا ہے کہ کون سا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن سکتا ہے.
اچھا, تو یہ تو ہوئی نا بات کہ کس طرح سے صدر منتخب ہوتا ہے, لیکن یہ مرحلہ شروع ہو جاتا ہے الیکشن سے پہلے موسم بہار میں, جب امیدوار اپنے انتخاب لڑنے کے ارادے کا اعلان کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر پرائمری انتخابات اور کاکس کے مباحثے ہوتے ہیں جو انتخاب سے ایک سال قبل کے موسم گرما سے انتخاب کے سال کے موسم بہار تک ہوتے ہیں. پھر انتخابی سال میں جنوری سے جون کے مہینے تک ریاستیں اور جماعتیں جو ہیں اپنے پرائمری انتخابات اور کاکس کا انعقاد کرتی ہیں. تو پھر اس کے بعد یہ کنونشنز ہوتے ہیں.
جی, اور اس میں یاسمین ایک بات میں ضرور چاہوں گا کہ آپ ہمارے جو پاکستان میں اور برصغیر میں سننے والے ہیں اس بات کو جانیں کہ جو پرائمری ہوتی ہیں وہ ایک ہی جماعت کے مختلف امیدوار اس جماعت کے امیدوار بن صدارتی امیدوار بننے کے لیے آپس میں ڈیبیٹ کرتے ہیں, الیکشن ہوتے ہیں, تو اس سے جو بہتر سے بہترین جو کینڈیڈیٹ امیدوار ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے. یہ ایک وہ چیز ہے جو میرے خیال میں پاکستانی سیاست میں ضرور متعارف ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہر پارٹی میں کون سب سے زیادہ کوالیفائیڈ ہے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بننے کے لیے. کیونکہ ہمارے ہاں جو طریقہ کار رائج ہے اس میں یہ ہے کہ جو بیسٹ کینڈیڈیٹ ہے, جو بیسٹ امیدوار ہے کسی بھی پارٹی کا, وہ نہیں آتا بلکہ وہ لوگ جو پارٹی کے کرتا دھرتا ہوتے ہیں یا وہ ایک مختلف نظام ہے وہاں کا. تو اس میں اگر ہم ایسے ہوں کہ ہر پارٹی جو ہے اپنے اپنے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ آپس میں کمپیٹ کر کے بہترین ٹیلنٹ کو سامنے لے کر آئیں, اور وہ جب ٹیلنٹ سامنے آ جاتا ہے تو سارے اس کے پیچھے یونائٹڈ ہو جاتے ہیں. اور یہ اتنا خوبصورت پروسیس ہے کہ اس سے ہمیشہ بہت تقویت ملتی ہے جمہوریت کو بھی، جمہوری اداروں کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سب لوگوں کا کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔
تو یہ ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں پر پہلے جو ہر جماعت ہے وہ اپنے اندر سے پہلے سلیکٹ کرتی ہے کہ بہترین کون سا امیدوار ہے جس کو نامزد کیا جائے، اور پھر اس کو سامنے لاتے ہیں، اور پھر پوری جماعت اس کے پیچھے، اس کے جو ہوتے ہیں حامی، ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو اس وقت جو دونوں صدارتی امیدوار ہیں ان کی ایک تو روبرو مباحثہ ہو چکا ہے، اور دوسرا اب ہونے کو ہے اتوار کو میزوری کی واشنگٹن یونیورسٹی میں، ایسٹرن ٹائم رات کے 9 بجے، پاکستان میں پیر کی صبح 6 بجے ہو رہا ہے۔ تو ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ ہم اپنی اردو ویب سائٹ پر اس مباحثے کو لائیو دیکھنے کا بندوبست کر رہے ہیں، تو ضرور دیکھیے گا۔ لائیو جب یہ مباحثہ براڈ کاسٹ ہوگا، نشر ہو رہا ہوگا، تو آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر urduvoa.com پر اس کو لائیو دیکھ سکیں گے، پاکستان میں پیر کی صبح 6 بجے۔ تو یہ بتائیے فیضان حق صاحب کہ ان انتخابات میں امریکی مسلمانوں کا اور پاکستانی امریکیوں کا کیا جوش و جذبہ ہے، اور وہ ان انتخابات کو کیسے لے رہے ہیں؟
جی، جو بہت سے جو امریکن مسلم ہیں وہ بہت زیادہ اس سلسلے میں انوالوڈ ہیں، اور وہ کنسرن ہیں کہ ان الیکشن کا، ان انتخابات کا کیا نتیجہ نکلے گا، کیونکہ ان کے پاس ظاہر ہے دو امیدوار ہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ پاکستانی امریکن ہمیشہ کی طرح، چاہے وہ کسی بھی جگہ ہوں دنیا کی، وہ اپنے آپ کو نمایاں کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ ہماری انڈس، اس کے بارے میں ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے، انڈس ویلی کے لوگ جو ہیں ان کا ایک خاص طریقہ کار ہے، خاص خصوصیات ہیں، ان کے کردار کا ایک حصہ ہے کہ ان کو آپ دبا کر رکھ نہیں سکتے۔ تو دونوں طرف جو کچھ پاکستانی اوریجن کے جو لوگ ہیں وہ فرنٹ پر آئے ہیں، تو حالانکہ بہت سے لوگوں کو اعتراضات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ پر اور ان کے امیگریشن کی پالیسیز، انہوں نے جو مسلمانوں کے بارے میں جو باتیں کی ہیں اس سے مسلمان کنسرن ہیں، لیکن دونوں طرف پاکستانی امریکنز جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں دونوں پارٹیز میں، اور وہ اپنے اپنے امیدوار کے لیے کام بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ بیلنس جو ہے، یہ اور مسلمان جو ممالک کے لوگ یہاں پر موجود ہیں ان میں شاید ہمیں یہ نہ دیکھنے کو ملے، لیکن پاکستانیوں میں بہرحال یہ بیلنس موجود ہے، یہ اور جو کہ بہت صحت مندانہ رویہ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی جہاں بھی ہوں وہ وہاں کی سیاست کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ اور اس میں پارٹیسپیٹ کرنا بھی جانتے ہیں۔ اور مسلمان جو ہیں زیادہ تر اس وقت وہ ان کا ٹرسٹ نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ پر، اور وہ زیادہ ہلری کلنٹن کا ساتھ دینا چاہتے ہیں اور ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔
تو تارکین وطن جو دوسرے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی زیادہ تر ان کا جھکاؤ ہلری کلنٹن کی طرف ہے اس وقت؟
جی بالکل صحیح، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے ایسے بیانات دیے ہیں، ایسے لوگوں کو سامنے لے کر آئے ہیں جو کہ امیگریشن کے سلسلے میں ان کا بڑا سخت رویہ ہے، اور وہ اپنی اس بات کو قائم ہیں۔ اور امریکہ جو ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر ایک جو ملک و قوم ہوتا ہے، جیسے پاکستان ہے، اور ملک جو اسی طرح جو امریکہ ہے، اس کی ایک خاص اہمیت ہے، اس کی ایک خاص خصوصیت ہے، اس کی ایک خاص کیمیائی، اس کا ایک اس کی تعمیر ہے جس کو کیمیکل سٹرکچر کہتے ہیں۔ تو اس میں جو امیگریشن یا امیگرنٹس ہیں وہ اس کا امریکہ کی شخصیت کا ایک حصہ ہے، اگر ہم اس کو علیحدہ کر دیں یا روک دیں تو وہ امریکہ نہیں رہتا جس سے ہم آپ اور سب لوگ واقف ہیں۔ یہ وہ بات ہے، یہ ایسے ہے کہ کسی ملک کی روح یا اس کی شناخت کے خلاف جانا، کہ اگر آپ اسی طرح امریکہ جو ہے اس کو نیشن آف امیگرنٹس کہتے ہیں، تو اگر ہم ایسی کسی ملک کی روح یا اس کی شناخت کے خلاف بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو نہیں چلتا، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کی جو مخالفت آ رہی ہے امیگرنٹس حلقوں کی طرف سے یا ایسے لوگوں کی طرف سے جو اس بات کو سمجھتے ہیں، وہ اس پوائنٹ آف ویو سے آ رہی ہے کہ امریکہ کو اپنی شخصیت کھونی نہیں چاہیے۔
تو دونوں جو امیدوار ہیں ان کے خاص جو ٹاپکس ہیں وہ کیا ہیں، انتخابی ایشوز، وہ کس کس کو چیز کو سامنے لا رہے ہیں؟
دیکھیے، جو ریپبلکن پارٹی ہے وہ عام طور پہ کنسرن ہوتی ہے سیفٹی، سیکیورٹی، کنزرویٹو ان کا ہوتا ہے، جو بائیں بازو کی جماعت سمجھی جاتی ہے، اور ان کا کنزرویٹو ایجنڈا ہوتا ہے، اس میں امیگریشن جیسے میں نے ذکر کیا، اس کے بعد یہ کہ سیکیورٹی میں زیادہ ہارڈ لائن کا ایٹیٹیوڈ لینا، جیسے جنگ کے بارے میں، اور کہ ہم سیریا میں جا کر بمب کریں گے، ہم جہاں پر جنگ ہوگی وہاں پہ امریکہ کو اسرٹ کریں گے, جو کہ یہ ڈیموکریٹس بھی کرتے ہیں لیکن زیادہ انٹرنیشنل افیئرز پہ ان کا فوکس ہوتا ہے ریپبلکنز کا, اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ٹیکس کم کیا جائے ویلدی لوگوں پر اور کارپوریشنز پر, تاکہ کارپوریشنز انویسٹ کریں اور ان کی انویسٹمنٹ سے لوگوں کو جابز ملیں اور اکانومی ایکسپینڈ ہو, اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ویلفیئر اسسٹنس ملتی ہے لوگوں کو اس کو کم کر کے ان کو کام کی طرف لگایا جائے, اور اس قسم کے کنزرویٹو جو ویوز ہیں ہوتے ہیں. اور جو ڈیموکریٹس ہیں وہ ان میں یونینز ان کو سپورٹ کرتی ہیں, وہ چاہتے ہیں منیمم ویج جو ہے لوگوں کا وہ بڑھے تاکہ وہ زیادہ خرچیں, وہ اگر وہ خرچیں گے زیادہ پیسے ہوں گے تو اکانومی بڑھے گی, اور اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ امیر لوگ یا بڑے بڑی جو کمپنیاں ہیں ان پہ ٹیکس لگایا جائے تاکہ وہ اتنا ہی کنٹریبیوٹ کریں جتنا اور لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ امریکہ کو بہت دھیان سے کسی انٹرنیشنل کانفلکٹ میں پڑنا چاہیے, اور ممکن ہو تو اسے دور رہیں, اور اگر دور نہیں رہ سکتے تو اور لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں تاکہ آپ اکیلے نہ ہوں انٹرنیشنل اسٹیج پر.
بالکل, بہت شکریہ فیضان حق صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے امریکی صدارتی انتخابات کے بارے میں ہمارے سننے والوں کو بتایا کہ یہ پروسیس ہے کیا, کس طرح یہاں کا جو امریکی عوام ہے کس طرح اپنے صدر کو چنتی ہے. ہماری گفتگو ابھی جاری ہے, پروگرام کے اگلے مرحلے کی طرف جانے سے پہلے ایک بریک لے لیتے ہیں, تو بریک کے بعد ہم گفتگو کا دوسرا مرحلہ شروع کریں گے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہردم رواں ہے زندگی میں ہمارے آج کے مہمان ہیں ایک ممتاز پاکستانی امریکی دانشور, پروفیسر, میڈیا انالسٹ, بزنس مین اور نازک جذبوں کے ایک شاعر پروفیسر فیضان حق. ہمارے مہمان فیضان حق بفلو اسٹیٹ کالج کے کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں انٹر کلچرل کمیونیکیشنز اور یونیورسٹی ایٹ بفلو نیو یارک میں اسلامک کلچرل ہسٹری اینڈ یو ایس اینڈ دا مسلم ورلڈ پڑھاتے ہیں, جبکہ وہ ایک کامیاب بزنس مین بھی ہیں جو ایک بزنس کمپنی مینیج یور بزنس کے فاؤنڈر, اونر اور سی ای او بھی ہیں. اور ان سب کے ساتھ ساتھ ہمارے مہمان فیضان حق نازک جذبوں کے شاعر بھی ہیں, اور اپنے اسٹوڈیو کلام میں ایک سالانہ پوئٹری سمپوزیم اور اسنا کنونشن میں اسنا مشاعرے کا اہتمام بھی کرتے ہیں. ہمارے مہمان فیضان حق اس وقت موجود ہیں بفلو نیو یارک سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ. جی, امریکی صدارتی انتخاب کن کن مراحل سے گزر کر ملک کے صدر کے چناؤ کے مرحلے تک پہنچتا ہے, اس پر بات کی ہمارے آج کے مہمان فیضان حق نے. اور اب ہمارے پروگرام ہردم رواں ہے زندگی کا آج کا اگلا مرحلہ, جس میں ہم آپ تک یہ کہانی پہنچائیں گے کہ ہمارے آج کے پروگرام میں شریک ایک ممتاز پاکستانی امریکی دانشور اور میڈیا انالسٹ صرف ایک پروفیسر اور میڈیا انالسٹ ہی نہیں بلکہ ایک کامیاب بزنس مین اور خوبصورت جذبوں کا ایک شاعر بھی ہے. تو فیضان حق صاحب, بتائیے ہمارے سننے والوں کو یہ سچ کہ آج کا پروفیسر فیضان حق اپنے بچپن میں بھی ایک پروفیسر ہی تھا, آج کا دانشور اور شاعر فیضان حق اپنے بچپن میں بھی ایک دانشور اور شاعر ہی تھا, اور جیسا دھن کا پکا اپنے بچپن میں تھا آج بھی ویسا ہی ہے, اور وہی کچھ کرتا آیا ہے اور کر رہا ہے جس سے ارد گرد کے لوگوں کو فیض پہنچے اور فیضان عام ہو اور جو حق ہو. تو بتائیے کہ حق بات کہنے اور لوگوں کے لیے فیضان کو عام کرنے کا یہ شوق فیضان حق کو کب سے ہوا, اور اس شوق کی تکمیل کے لیے اسے کن کن مراحل سے گزرنا پڑا, کن کن مسائل کا سامنا ہوا؟
جی یاسین, سب سے پہلے میں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ اپنے والدین کو دوں گا, کیونکہ ہمارے والد جو تھے وہ تحریک پاکستان کے بڑے سرگرم رکن رہے ہیں اپنے زمانے میں, اللہ تعالیٰ انہیں ذریعہ رحمت کرے, اور میری والدہ جو تھیں ان کی بہت مدد کرتی تھیں. تو ہمارے ہاں کتابوں کا ذکر تھا, ہمارے ہاں تحریک پاکستان کا ذکر تھا, قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی بات ہوتی تھی. تو اس میں میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا تھا, تو ہمارے والد صاحب جو تھے وہ کچھ ہی عرصے بعد ریٹائر ہو گئے, تو مجھے ان کی کتابوں سے بہت زیادہ فیضیاب ہونے کا موقع ملا, ہمارے والد صاحب کی ایک عادت تھی کہ وہ رات کو کھانے کے بعد ٹانگیں دبواتے تھے.
اچھا.
تو جب میں ٹانگیں دبانے بیٹھتا تھا تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ اگر والد صاحب کو باتوں میں لگا لیا جائے تو ٹانگوں پہ زیادہ زور نہیں لگانا پڑتا.
اچھا.
تو وہ یوں کرتا تھا میں کہ کتابیں پڑھ لیتا تھا تو پھر ان سے, خاص کر علامہ اقبال کی شاعری میں بہت پسند تھی اور میں نے علامہ اقبال کی بہت سی نظمیں جو ہیں وہ ازبر کی ہوئی ہیں. تو کسی نہ کسی شعر پر ہوتا تھا کہ ہمارے والد اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے اور پھر وہ مجھے سمجھاتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو وہ ڈسکشنز ایسی تھیں کہ وہ ان سے پھر مجھے شوق ہوا. تو پھر جب آٹھویں جماعت تک تھا تو میں علامہ اقبال, غالب اور ایسے بہت, اس کے بعد الطاف حسین حالی, ان کو پڑھ چکا تھا. پھر تاریخ کی طرف پڑھنا شروع کیا. پھر ہمارے والد صاحب صوفی کتابوں کا بہت اچھا ذخیرہ تھا ان کے پاس, تو میں نے وہ پڑھنا شروع کیا. تو نویں جماعت تک گھر میں جتنی کتابیں تھیں یا جہاں پر جو بھی کوئی لفظ کہیں لکھا ہوا ملا تھا وہ میں پڑھ چکا تھا.
اور وہ جو جن کاغذ کی پرچیوں میں وہ آتا تھا سودا,
جی وہ بھی میں پڑھتا تھا
اس زمانے میں کاغذ کے.
مجھے یہ ایڈکشن پڑھنے کی اب تک ایسی ہے کہ بعض اوقات میں جب سڑک پر ڈرائیو کر رہا ہوں تو جو سڑک پہ سائنز لکھے ہوئے ہوتے ہیں میں وہ بھی پڑھ جاتا.
تو وہ تو خیر اچھی بات ہے, پڑھ لینا چاہیے. نہیں
جی.
اچھا, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنے والد صاحب کو آپ ایکسپلوئٹ کرتے تھے اپنے دانشوری سے, اپنی شاعری سے, کہ بھائی مجھے دبانا نہ پڑے تو میں ان کو لگا لوں باتوں میں. اور وہ باتیں جو ہیں آج تک آپ کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ باتیں ایسی ہیں جس سے آپ کے والد صاحب کو اچھا لگتا تھا اور اس پر متوجہ ہوتے تھے. اور آج بھی آپ جو باتیں کرتے ہیں وہ سننے والے بہت پسند کرتے ہیں, اور ان سے یقیناً ان کو وہی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, وہی اسی طرح اچھا محسوس ہوتا ہے جس طرح کے آپ کے والد صاحب کو آپ کی باتیں سن کر ہوتا تھا. لیکن وہ بات آپ نے نہیں بتائی کہ آپ نے والد صاحب کی بات پھر مانی نہیں, جو وہ کہہ رہے تھے کہ انجینئر بن جاؤ اور کمپیوٹر پڑھو. تو لیکن آپ نے ان کی
اصل میں میرے جو, جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں ساؤتھ ایشیا میں, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش وغیرہ, سری لنکا میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ یا آپ ڈاکٹر بنتے ہیں, یا آپ انجینئر بنتے ہیں, یا آپ اکاؤنٹنٹ بنتے ہیں, ورنہ آپ کچھ بھی نہیں ہوتے. تو میرا شمار ان لوگوں میں ہے جو کچھ بھی نہیں ہے. تو والد صاحب جو تھے وہ چاہتے تھے کہ میں انجینئر بنوں. تو پاکستان میں جب میں نے ایف ایس سی کر لی تو ہم انجینئرنگ یونیورسٹی کے کھلنے کا انتظار کر رہے تھے, وہ بھی ایک کہانی ہے. پچھلی دیر میں نے بی کام میں داخلہ لے لیا تھا وہاں پہ پنجاب یونیورسٹی میں, اور پھر امریکہ آنے کا سلسلہ بن گیا تو یہاں پر انجینئرنگ پڑھنے کے لیے ہم آ گئے. تو لیکن جب میں تیسرے سال انجینئرنگ میں پہنچا تو یہاں پر جو بڑے مزے کا جو نظام تعلیم ہے اس میں آپ دوسرے کورسز بھی لے سکتے ہیں, اور اس میں جنرل ایجوکیشن ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہیں یہاں کی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے شعبوں میں بھی کورسز لیں. تو جب میں نے انگلش لٹریچر میں اور امریکن اسٹڈیز میں, کمیونیکیشن میں, امریکن لٹریچر میں, فلاسفی میں جب کورسز لینے شروع کیے تو بقول کسی اور کے میں بھٹک گیا. تو اس میں پھر اتنا مزہ آیا مجھے, تو میں نے پھر انجینئرنگ سے میں میتھ میں چلا گیا, کیونکہ میتھمیٹکس جو ہے, ریاضی جس کو کہتے ہیں, اس کی ایک مقام ہے جہاں پر ریاضت جو ہے وہ فلسفے سے مل جاتی ہے, یعنی میتھمیٹکس فلاسفی بن جاتا ہے. تو مجھے جب وہ کورسز لیے تو مجھے بہت مزہ آیا, اور اس میں اور پہلے ہی سر پہ میرے علامہ اقبال اور غالب سوار تھے, اور اس کے ساتھ میں امام غزالی اور کو پڑھ کے آیا تھا پاکستان سے, اور میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. تو اسی طرح پھر چلتے چلتے میرا جو فیلڈ تھا وہ امریکن اسٹڈیز یعنی کہ مطالعہ امریکہ ہو گیا. تو امریکن اسٹڈیز کی پھر میں نے ڈگری حاصل کی. البتہ میری جو ٹرانسکرپٹس ہیں اس میں میتھ انجینئرنگ کے بہت کورسز ہیں, میتھ کے کورسز ہیں, سب ہیں, مگر یہ تمام علم جو ہے جو میں نے اس وقت پڑھا وہ ضائع نہیں ہوا, کیونکہ میں نے انجینئرنگ کو میں ہر روز استعمال کرتا ہوں, میتھمیٹکس کو میں روز استعمال کرتا ہوں, ہر روز وہ چیزیں جو میں نے پڑھی کہیں سے بھی سیکھیں वो कारामद साबित होती हैं और वो मेरी कामयाबी में उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है।
और जो आपने अपनी कामयाबियां हासिल की, उन्हीं कामयाबियों के तवस्सुत से, उन्हीं कामयाबियों को आगे बढ़ाते हुए आप ये कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ के नौजवान हैं उनको भी कामयाबी के रास्ते पर गामजन करने के लिए उनकी भी सोच को रोशन किया जाए और उनको भी आगे बढ़ने में मदद की जाए, यानी उनको भी फैज़ पहुँचाया जाए, फैज़ान हमसा। ठीक है, तो आपने कायम किया यहाँ पर, जहाँ बहुत सारे इदारों के साथ आप वाबस्ता हुए, वहाँ आपने वेस्टर्न न्यूयॉर्क मुस्लिम्स का इदारा भी कायम किया, तो कुछ बताइए कि ये इदारा आपने क्या इन्हीं वजूहात की बिना पर कायम किया था, और ये इदारा जो है इस वक्त किस तरह मुसलमान नौजवानों को फैज़ पहुँचा रहा है और अमरीकी नौजवानों को फैज़ पहुँचा रहा है और क्या कुछ ये करता है?
जी, जो WNY मुस्लिम है, वेस्टर्न न्यूयॉर्क मुस्लिम, हमारा जो इलाका है वो जैसा पंजाब के हिस्से हैं ना, या सिंध के बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब और मशरकी पंजाब और मगरबी, इसी तरह वेस्टर्न न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क का जो वेस्टर्न हिस्सा है जो कनाडा के साथ होता है, हम उस इलाके में होते हैं, तो उस हिसाब से WNY मुस्लिम नाम रखा। और हम नॉन डिनोमिनेशनल हैं, इसका मतलब है हमारा किसी खास फिरके से ताल्लुक नहीं है, हम नॉन मास्क बेस्ड हैं, हमारा किसी मस्जिद से भी ताल्लुक नहीं है। अलबत्त हम तमाम मस्जिद को, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर फिरके हैं मुसलमानों के, उनको इकट्ठे लेकर एक जगह पर रखते हैं ताकि सब अपना कैलेंडर शेयर कर सकें, एक दूसरे को इनवाइट कर सकें, और उसमें हम बहुत से जो नॉन मुस्लिम हैं वो भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे बोर्ड पर हैं, क्योंकि उनको मुसलमानों के बारे में क्यूरियोसिटी है और मुसलमानों को उनके बारे में क्यूरियोसिटी नहीं है इतनी, मगर होनी चाहिए, लेकिन हमारा हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे को जान लें कि क्या है। तो उसमें हमने बड़े मैंने अपनी जो नॉन ट्रेडिशनल गैर रवायती अंदाज कायम रखा है, तो उसमें हमने एक स्टूडियो कलाम है जिसमें हमने पोइट्री सिंपोजियम करते हैं, ओपन माइक करते हैं, और उसमें हमने बल्कि हमारे जो कवाल थे अमजद साबरी साहब, उनको भी बुलाया था हमने, ये उनका जो लास्ट ट्रिप था उसमें वो हमारे पास तशरीफ लाए थे बफलो में स्टूडियो कलाम में, और ऐसे बहुत से हम इवेंट्स करते हैं जिसमें सब लोगों को पता चलता है कि हमारी जो तहजीब है उसमें कितना कितनी डाइवर्सिटी है हमारे, इसीलिए हमारे जो वैल्यू सिस्टम है वो तीन वैल्यूज जो हम जिसको चलाते हैं इसमें WNY मुस्लिम में, वो है अवेयरनेस, डाइवर्सिटी, सर्विस। और इसमें हमारे बड़े जो इवेंट्स होते हैं इसमें हम मुशायरे करवाते हैं, पॉलिटिकल पोइट्री सिंपोजियम करते हैं, लोकल जो हमारे मुस्लिम लीडर या मुस्लिम लीडरशिप है जिसमें MSA मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन भी शामिल है, उनके लिए हम वर्कशॉप्स करते हैं, और उसके बाद जो हम एक डाइवर्सिटी क्रूज करते हैं क्योंकि हम एक नदी के किनारे हैं, यहाँ पर जो हमारी नदियाँ हैं वो ईरी कहलाती है, ईरी लेक, तो उसमें हम लोगों को सैर के लिए लेके जाते हैं क्रूज, बहुत से मुख्तलिफ किस्म के लोग उसमें जमा होते हैं। फिर हम ग्लोबल हिजाब डे करते हैं जिसमें लोकल जो मॉल्स हैं वहाँ पे मुसलमान खवातीन जो हैं वो हिजाब लेकर लोगों को पहन के दिखाती हैं, कुछ लोग ट्राई करते हैं, कुछ लोग खरीदते हैं उनको ताकि वो मुस्लिम फैशन से रूशनास हों। और उसके साथ साथ हम एक रखते हैं रोजेज फॉर द प्रॉफिट, ये मेरा सबसे फेवरेट जो है वो प्रोग्राम होता है, इसमें हम मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में, उसके साथ साथ मॉल्स में और यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में हम लोगों को गुलाब देते हैं, और गुलाब के साथ हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का इंग्लिश तर्जमा लगाते हैं। और पिछली दफ़ा हमने इसको रोजेज ऑफ द प्रॉफिट यानी कि प्लूरल कर दिया था, तो उसमें एक सेंग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक हज़रत मूसा अलैहि सलाम की और एक हज़रत ईसा अलैहि सलाम की देते थे, ताकि जो हमारा हमारा इब्राहिमिक रिलीजन का जो तवस्सुत है उससे जो जो रबता है उसके ज़रिए हम यहाँ के लोगों के साथ एक ताल्लुक बरकरार बना सकें, क्योंकि हम भी उसी इंसानियत नौहे इंसानी का हिस्सा हैं जिनका हिस्सा ये हैं, और ये जो नौहे इंसानी है इसको बहरहाल तमाम तफरकों से ऊपर उभरना है और इकट्ठे मिलकर काम करना है।
तो आप मुख्तलिफ अकायद के लोगों को आपस में हम आहंग करने के लिए भी काम करते हैं। अच्छा, लेकिन आप कुछ और नौजवानों को इंसेंटिव्स भी देते हैं, उनकी कोई इंटर्नशिप्स के मौके भी देते हैं, उनको जॉब्स के लिए भी मदद करते हैं, कुछ उसका जिक्र कीजिए।
जी, उसमें यह है कि हम कोशिश करते हैं कि आज के नौजवान को, चाहे वो कोई भी हो, मुसलमान या ना मुसलमान, पाकिस्तानी रिलीजन का हो या ना हो, ख्वातीन भी मर्द भी, उनके लिए हम इंटर्नशिप रखते हैं यहाँ पे स्कूलों में। एक रिक्वायरमेंट है, उसको कहते हैं कम्युनिटी सर्विस रिक्वायरमेंट, कि जितने नौजवान हैं उनको वॉलंटियर काम करना होता है कुछ घंटे। अगर वो 40 या 50 या 30 घंटे अगर काम नहीं करते तो उनको ग्रेजुएट नहीं हो सकते। तो उनकी हम वो उनको बड़े अच्छे मौके देते हैं। उसके बाद हम उनको पेड इंटर्नशिप भी देते हैं। बल्कि आजकल हमारा एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हमारे पाकिस्तानी बहन भाई भी शरीक हो सकते हैं, और वो है कलेक्टिव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। हम एक फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं जिसमें आप $1500 तक का इनाम जीत सकते हैं, और वो हमारी वेबसाइट पे अगर आप जाएं wnymuslims.org या cifs.biz तो उस पे आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं अपनी फिल्म्स बनाकर, और उसमें आप अपनी स्मार्टफोन से बनाई हुई फिल्म हो या प्रोफेशनल कैमरे से, तो उसमें उसकी कुछ थीम्स हैं, एक पॉवर्टी के खिलाफ है, एक इंक्लूसिविटी पे है, एक डाइवर्सिटी पे है, तो वो अगर हमारे नौजवान लोग बनाना चाहें तो वो उस पर सबमिट कर सकते हैं। और उसकी वजह जो है वो ये है कि मेरे ख्याल में हर नस्ल जो है, हर कौम जो है, उसको अपना एक बयानिया तैयार करना होता है, एक नैरेटिव देना होता है जिसके मुताबिक वो जिसके अक्स में वो अपना माजी देखती है और उसके और उसी निगाह से उसको अपने मुस्तकबिल का फैसला करना होता है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा आज का नौजवान है वो अपने ख्वाब देखे और उन ख्वाबों की ताबीर खुद बनाए, और उनके लिए अल्फाज और उनके लिए तस्वीर और उसके लिए जो इमेजिनेशन है अपनी, जो उसके ख्वाब हैं, उनको खुद बुने और फिर उनको खुद हासिल करे। और उसके लिए अल्फाज का चुनाव बहुत जरूरी है।
तो हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम के बाद आपका ये जो लिंक है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का भी है और ये जो फिल्म फेस्टिवल का जो कंपटीशन है उसका लिंक भी हम अपने फेसबुक पेजेस पर पोस्ट कर देंगे, ताकि जो पाकिस्तानी पाकिस्तान में या दुनिया भर में कहीं भी हैं और वो चाहें तो इस कंपटीशन में अपनी फिल्में भेजें और अवार्ड हासिल करें। तो ये अवार्ड भी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से दिया जाएगा।
जी बिल्कुल।
अच्छा, तो ये तो हो गई बात आपके इस इदारे की, इस ऑर्गेनाइजेशन की जो आपने न्यूयॉर्क में कायम की है, बफलो में। लेकिन आप जिक्र करेंगे आपके बिज़नेस के शोबे का भी, कि आपने बिज़नेस के शोबे में भी कदम रख दिया। तो आप देखिए ना, आप क्या तनवो है आपकी शख्सियत में।
वो यूं है कि हम लोग हैं जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इंडस वैली के लोग हैं, और हम लोगों की जो जिंदगी जो है उसमें एक खास किस्म का इज़्तिरारीपन है, एक खास किस्म की लहर है, एक स्पिरिट है हम लोगों में, और हम लोग दबाए नहीं दबते और बिठाए नहीं बैठे जाते।
अच्छा।
तो उसमें एक ये है कि जब मैं यहाँ पर तालिबे इल्म था तो जाहिर है तालिबे इल्म आपको मालूम है कि यहाँ की तालीम जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो पहले दिन से ही मैंने कोई ना कोई बिजनेस करता था। तो उसमें एक बिजनेस जो था वो मेरा ये था कि मैं बच्चों को पढ़ाता था। तो मैं खुद तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था लेकिन मैं बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ाता था, केमिस्ट्री भी पढ़ाता था।
अच्छा।
फिजिक्स भी पढ़ाता था।
अच्छा।
तो जो क्लासेस मंडे वेंसडे फ्राइडे होती थी तो उनके ट्यूजडे थर्सडे के लेक्चर अटेंड करके मैं मंडे वेंसडे फ्राइडे वालों को पढ़ाता था।
अच्छा।
तो इस तरह फिर उसे हेल्प हो जाती थी बिल्स वगैरह पे करने में। तो मैंने कहा बिजनेस जो है वो कि फिर इसी, क्योंकि जब मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट था आपको मालूम है कि यहाँ की पढ़ाई तो खासी सख्त होती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज आप जरूर सीखते हैं कि यहाँ पर आप सीखते हैं जिसको हम कहते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी कि मेहनत की इज्जत और मेहनत का वकार। और वो ये है कि कोई काम जो है आप मेहनत से करें उसमें आर नहीं है। तो जब मैं स्टूडेंट था मैं लाइब्रेरी में काम करता था, मैंने कन्वीनियंस स्टोर में काम किया, मैंने एक कुक की हैसियत से काम किया, मैंने सफाइयां भी की, झाड़ू भी दी, और उसके साथ और मुझे फख्र है कि मुझे ये सब काम बड़े अच्छे आते हैं और इससे मेरी बेगम भी बहुत खुश रहती हैं। और
अच्छा।
और उसमें क्योंकि जिंदगी एक ऐसी चीज है कि आपको नहीं मालूम कि वक्त में मुस्तकबिल में क्या लिखा है और आपको कैसा, आपको आप मेहनत की आदत होनी चाहिए, आपके जिस्म को और आपके दिमाग को मेहनत करने की आदत होनी चाहिए। तो इसमें फिर तो फिर मैंने एक ट्रैवल एजेंसी में काम किया, उसके बाद ट्रैवल एजेंसी मैंने छोटी सी अपनी बना ली, और इसमें मैंने नोट किया कि लोगों के पास, लोगों को एक रिलायबल मदद चाहिए अपनी बिजनेस चलाने के लिए। तो फिर उस हिसाब से मैंने बिजनेस का एक ऐसा बनाया कि उनको कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बाद अकाउंटिंग, पब्लिक रिलेशंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन तमाम शोबे जो हैं जमा करता गया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग जमा होते गए मेरे पास। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और हम लोगों की वैसे ही मदद करते हैं जैसे मैं अपने अपार्टमेंट में मदद करता था कि वो अपना बिजनेस बेहतर कर सकें और उसको अच्छा चला सकें और हम उनकी तालीम और तरबियत कर सकें। तो काम मैं वही कर रहा हूँ यानी कि पढ़ाने लिखाने का, लेकिन उसका शोबे जो है वो मुख्तलिफ हैं।
और वो उसका नाम आपने रखा है मैनेज योर बिजनेस, आपकी कंपनी है।
और हम यही काम करते हैं, हम लोगों का बिजनेस मैनेज करके देते हैं।
अच्छा, तो ऐसा बिजनेस आप करते हैं जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है सिवाय दानिश्वरी के।
जी अकल, अकल की इन्वेस्टमेंट,
अकल का और जबान का खाते
हैं। हाँ, लेकिन उसमें ये है कि आपको सोचना पड़ता है, तो अक्सर मुझे सोचने के लिए वक्त निकालना पड़ता है और ये मेरे कुछ औकात मुकर्रर हैं जिसमें मैं सिर्फ सोचता हूँ और सबको मालूम है कि मैं सोच रहा हूँ।
हाँ, तो जो यहाँ का वक्त है वो भी तो सरमाया है ना।
हाँ,
सरमाया, आप इन्वेस्टमेंट तो जरूर करते हैं। वक्त की सरमायाकारी करते हैं आप अपने बिजनेस में, तो वक्त देते हैं जिससे आप दूसरों के कारोबारों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, उनको फैज पहुंचाते हैं। फैजान हक साहब, ठीक। तो अभी तक आपने, लेकिन यहाँ पर जैसे कि पाकिस्तान में होता है कि अगर कोई शख्स प्रोफेसर है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में या किसी गवर्नमेंट के इदारे में काम कर रहा, तो आमतौर पर वो बिजनेस का उसको या तो इजाज़त नहीं होती या उसको मौके नहीं होते। तो यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि आप चाहें तो जॉब भी करें और चाहें तो बिजनेस भी कर लें।
जी, और उसमें हर कोई ऐसा नहीं करता, हर एक अपने शौक की बात है। और क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस सर्विस थी जो मैं लोगों को दे रहा था, फिर इसमें आपको मालूम है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो अपनी जिंदगी एक खुद कहते हैं टेक देयर ओन लाइफ, वो एक अपनी खुद नशोनुमा हो जाती है। तो वो बढ़ता गया और उसमें मुझे ये देखा, मैंने ये देखा कि जब लोग कामयाब होते हैं तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होती है। तो इसमें बहुत से इमिग्रेंट्स ऐसे, मुझे याद है कि हमारे बॉस्निया से उजड़े हुआ एक खानदान आया था यहाँ पर और उनका एक बच्चा था, वो आठवीं जमात में था जब पहुंचा। तो कुछ सालों में जब उसने हाई स्कूल कर लिया तो वो कुछ करना चाह रहा था, मैंने उसकी मदद की, उसका बिजनेस सेटअप करके दिया और आज माशाल्लाह वो जो है उसके पास बड़े बड़े, और वो क्लीनिंग करता था लोगों के, तो उसने क्लीनिंग कंपनी बना ली। अब उसके पास बहुत अच्छा इंतजाम है, उसके पास बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ा घर लिया है उसने, नई गाड़ियां हैं उसके पास। और मुझे बहुत मजा आता है कि इस शख्स की कामयाबी में, खानदान की कामयाबी में मेरा कंट्रीब्यूशन है। और ऐसी बहुत सी स्टोरीज हैं मेरे पास, लोग जो आए जिनकी जिनके साथ जिनको मैंने सिखाया कि कैसे बिजनेस करना है और वो लोग कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। और इससे ज्यादा और सेटिस्फेक्शन क्या हो सकती है आपकी कि आपकी वजह से लोगों ने कामयाबी हासिल की और उनका अल्लाह ताला ने रिस्क मुकर्रर कर दिया है। अब इससे ज्यादा आप क्या, आपको दुआएं भी मिल रही हैं, सवाब भी मिल रहा है और उसके साथ साथ आपका बिजनेस भी।
तो इस वक्त जो लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं पाकिस्तान में, दुनिया भर में, वो अगर चाहें कि आपकी इतनी जो कामयाब आपकी सलाहियत है और जिससे आप लोगों को फायदा पहुँचा रहे हैं वो भी इस्तेफादा कर सकें, तो आप उन्हें क्या मैसेज देंगे इस वक्त?
मैं उनसे कहूंगा कि आप जरूर हमसे रابطہ करें, कायम हमसे अगर जो कुछ हो सका हम करेंगे।
तो आपकी कोई वेबसाइट का लिंक वगैरह?
जी, हमारी जो वेबसाइट है वो है mybllc.net, दैट इज मैनेज योर बिजनेस LLC। और उसमें ये है कि मैं इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देता हूँ कि इंसान, यू शुड बाइट व्हाट यू कैन च्यू। तो मैं, आप जो भी कोई रابطہ करेगा मैं उनको जरूर रابطہ वापस करूंगा, लेकिन मैं उनको ये भी बता दूंगा बहुत ऑनेस्टली, ईमानदारी से, कि मैं उनकी कितनी मदद कर सकता हूँ, अगर नहीं तो मैं उनको डायरेक्ट जरूर कर सकता हूँ कि कहाँ पर वो मालूमात हासिल कर सकते हैं। और जिसकी जो भी मदद हो सकी मैं जरूर करूंगा इंशाल्लाह। और पाकिस्तान तो वैसे भी मेरे दिल के बहुत करीब है, तो पाकिस्तानी जो है, मैं पाकिस्तानियों का आशिक हूँ मैं। इसलिए कि पाकिस्तान जैसी कौम, हार्ड वर्किंग लोग, इतने मेहनत करने वाले और इतने ईमानदार और इतने हिम्मत वाले लोग, मैंने आज तक कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं मिला जो, जिसको मैं कह सकूं कि वो बेवकूफ है। अगर कोई बंदा सादा सा लगता भी है तो मालूम होता है भाई ये बंदा तो अंदर से बहुत कायियां है। तो पाकिस्तानी जो है वो दुनिया की बेहतरीन قوم اور بہترین نسل کے لوگ ہیں.
بہت بہت اچھی بات آپ نے کی. اور یہ بھی ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ وہ پاکستانی جب یہاں پر آ جاتے ہیں تو کس طرح وہ دونوں کلچرز کو, اپنی پاکستانیت کو بھی برقرار رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں کے کلچر کو بھی اپنا کر ایک نئی سوچ کے ساتھ, ایک نئے ارادے کے ساتھ اس سسٹم میں مرج ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اور کس طرح کامیابیوں کے ان کے لیے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں.
جی, وہ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا, جو محنت کا وقار ہے وہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. میں پاکستان ابھی گیا تھا پچھلے دنوں, تو دو تین چیزیں میں نے نوٹ کی, جس میں کہ لوگ گھر میں ہر ایک نے کچھ نہ کچھ ملازم یا ملازمہ رکھی ہوئی ہے, اور پانی کا گلاس اٹھ کے نہیں پکڑیں گے, اور وہ یہ غلط باتیں ہیں. اس سے آپ کسی اور کا نقصان نہیں, اپنا نقصان کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کے بچے, آپ کی آنے والی نسلیں بھی یہی دیکھتی ہیں. تو آپ ان کو سست روی, ان کو ڈپینڈنسی کا لیسن دے رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ ان کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم جب بستر سے اٹھتے تھے تو وہ جمپ کر کے اٹھتے تھے, یعنی کہ ہمت سے اٹھتے تھے اور اٹھ کے اپنے کام خود کر لیتے تھے. اب یہ ایک ایسی ہماری, ویسے تو ہم بہت سی سنتوں کا ذکر کرتے ہیں, اب ایسی سنتیں جو ہیں ان پر ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جب ہم اپنے بچوں کو اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالتے ہیں, جیسے میری والدہ نے مجھے بتایا, اور وہ مجھ سے کام کرواتی تھیں, گھر کا کام بھی کرواتی تھیں, اور اس کا یہ ہوا کہ جب میں یہاں پر مجھے ایڈجسٹ کرنے میں مشکل ہوئی, مگر اتنی مشکل نہیں ہوئی جو میرے بہت سے میرے ساتھ جو لوگ میں نے دیکھا کہ ان کی ہمت جواب دے جاتی تھی, وہ روتے تھے کہ ہمیں یہ کام کرنا پڑ رہا ہے, جیسے ان کو کوئی اپنے سے کم تر کام کرنا پڑ رہا ہے. کام جو ہے اس میں بہت عزت اور محنت ہے, اور جو عزت اور محنت والا شخص آپ کے ارد گرد ہے اس کو دیکھیں وہ کیسے محنت کرتا ہے, اس سے سیکھیں. کیونکہ زندگی میں مغلوں کے خاندان کے لوگ کلکتہ کی گلیوں میں اب چائے بیچ رہے ہیں, تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے آنے والا وقت ہم سے کیا مانگے گا اور ہمیں کیا کرنا پڑے گا. ہمیں اس وقت کے لیے تیار کرنا ہے اپنی نسلوں کو. تو جب ہم انہیں آرام کی عادت ڈال دیتے ہیں, جب ہم انہیں کمفرٹ کی عادت ڈال دیتے ہیں, جب ہم انہیں یہ بات سکھا دیتے ہیں کہ تم دوسروں سے بہتر ہو, ان لوگوں سے بہتر ہو جو محنت کرتے ہیں, تو ہم ان کو ناکامی کا ایسا سبق پڑھا رہے ہیں کہ ان کی آنے والی نسلیں اس کی قیمت ادا کریں گی.
تو یہ ویژن ہے جو آپ نے اپنی نالج سے اور اپنے تجربے سے اور اپنی تعلیم سے حاصل کیا, اور اب آپ یہ ایک ویژن ہے جو آپ یہاں کے نوجوانوں کو, پاکستانی امریکی نوجوانوں کو تو دیتے ہی ہیں, پہنچا ہی رہے ہیں, مسلمان نوجوانوں کو پہنچا رہے ہیں. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پاکستان میں جو لوگ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں یا جن تک ہماری بات پہنچ رہی ہے, ایز پاکستانی امریکی, آپ اگر چاہیں کہ انہیں کوئی ویژن دیں کہ وہ ترقی کریں, آگے بڑھیں, تو کیا کوئی ہے اس وقت آپ کے سامنے ایسا کوئی تصور جیسا کہ علامہ اقبال نے اپنے دور میں دیا تھا؟
جی, میں علامہ اقبال ہی کے الفاظ میں بات کرتا ہوں, وہ ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. کہ جو عشق کا مطلب ہے کہ پیشن, آپ کے اندر ایک ایسی آگ ہے جس کو آپ نے کچھ چیزوں کو حاصل کر کے رہنا ہے, نچلا نہیں بیٹھنا, چاہے آپ کسی بھی عمر میں ہوں. جوانی جو ہے وہ آپ کے دل و دماغ میں ہے. اگر آپ کی ہمت ہے کہ آپ نے نیا ملک بنانا ہے, تو آپ 70 سال کی عمر میں بھی نیا ملک بنا سکتے ہیں, جیسے میں اشارہ جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف کر رہا ہوں. تو آپ نے, تو ہمارے پاس تو, اور یہ میرا ان سے مشورہ ہوگا میرے تمام سننے والوں سے, کہ وہ علامہ اقبال کو ضرور پڑھیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد یہ کہ اپنے, ہمارے جتنے بھی جو دانشور ہیں, شاعر ہیں, اور جو لوگ لکھنے والے ہیں, ان کے ویژن کو سمجھیں, ان کو دیکھیں, ان کو پرکھیں اور ان سے سیکھیں. اور میرا ایک ہے کہ اپنی زبان جو ہے, اپنی زبان, اپنا تمدن اور اپنی تہذیب, اس سے کسی بھی صورت میں رابطہ مت توڑیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں آپ سے اردو میں بات کر رہا ہوں, اور میں یہاں پر میری عمر 50 سے اوپر ہے, اور میں جب آیا تھا تو میں 18 یا 19 سال کا تھا. تو میں نے اپنی زبان کو بھی قائم رکھا ہے, میں نے میرے پاس ابھی بھی اردو کی کتابیں ہیں, میں خریدتا ہوں, پڑھتا ہوں, اور میں بلکہ پنجابی بھی پڑھتا ہوں اور لکھتا ہوں. اور اسی طرح ہمارے پاس بہت اتنا بڑا ذخیرہ ہے, جب ہم ایک زبان سے سیکھنا بند کر دیتے ہیں تو ہم اپنے اوپر اس کی وزڈم کا دروازہ بند کر دیتے ہیں, اور ہم پھر اس زبان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں جو شاید ہماری ہے ہی نہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ انگریزی بہت خوبصورت زبان ہے, بہت اچھی چیزیں ہیں اس میں ہمیں, اور ہمارے پاس مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو آقا ہم پر 250 سال تک حکومت کر کے چلے گئے ہیں, ان سے ہم کچھ چیزیں سیکھ لی ہیں, اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ چیزیں بھی سیکھنی چاہیے جو ہمارے آبا و اجداد نے ہمیں دی ہیں. اور یہ جو امتزاج ہے, یہ اگر ہم قائم نہیں رکھ پائیں گے تو ہم کھو دیں گے اپنے آپ کو اور اس خودی کو جس کا ذکر علامہ اقبال بار بار اپنی شاعری میں کرتے ہیں, کیونکہ یہ جو اپنی پہچان ہے وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن
اپنا تو بن. اچھا, لیکن یہ بات بھی کہ پاکستان کے جو ارباب اختیار ہیں ان کو بھی کوئی میسج دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح اپنے پاکستان کی کہ اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں, کیا وہ کریں کہ پاکستان جو ہے وہ آگے جا سکے؟
جی, میرا ہمارے پاس بہت اچھے اچھے لوگ ہیں, جس طرح ہمارے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر ہمارے سیاستدان بھی کسی سے کم نہیں ہیں, ہمارے سائنسدان بھی کسی سے کم نہیں ہیں, ہماری فوج بھی کسی سے کم نہیں ہے, لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا, وہ یہ ہے کہ جب ہم ایک عام آدمی کی زندگی کا سطح بلند کر دیتے ہیں, اگر جب ہم اس کو ایلیویٹ کر دیتے ہیں, تو وہ آپ ایسی قوم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو طاقتور ہے. جب آپ کا عام آدمی غریب ہے, آپ کا عام آدمی تعلیم یافتہ نہیں ہے, آپ کا عام طالب علم عالمی سطح پر مقابلہ نہیں کر سکتا, تو آپ کمزور لوگوں کے طاقتور رہنما نہیں ہو سکتے. آپ ایک کمزور معاشرے کے کامیاب یا طاقتور رہنما نہیں ہو سکتے. آپ کی پرسنالٹی کرسمیٹک ہو سکتی ہے, آپ کی پرسنالٹی میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن جو آپ کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں, جمع غفیر جو کھڑا ہے, وہ کیا ہے؟ اور اسی سلسلے میں وہ علامہ اقبال نے کہا نا, اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش, ہر چند کے دانا ہے اسے کھولا نہیں کرتے, جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے.
اچھا, آپ کی شاعری کا بھی تھوڑا سا ذکر ہو جائے, وقت بہت کم باقی رہ گیا, میں چاہوں گی کہ ہم نے آپ کی شاعری کا ذکر کیا ہے تو کچھ کلام حق جو ہے ہمارے فیضان حق صاحب اپنا کلام حق پیش کریں ہمارے سننے والوں کے لیے.
جی, میں جلدی سے ایک نظم, آپ نے ہمارے ان کا ذکر کیا رہنماؤں کا, تو ان کے لیے میں نظم جو ہے ان کی نظر کرتا ہوں, یہ امید ہے کہ ان کو پسند آئے گی. اور
دو منٹ ہے آپ کے پاس.
جی, دو منٹ ہے میرے پاس. وہ یہ ہے کہ میرے رہنما, میرے رہنما, میری زندگی کا ہے راز تو, میری مجھے, میں نروس ہو گیا ہوں.
نہیں, کوئی بات نہیں,
دوبارہ سے شروع کر
دوں؟ جی, بالکل شروع کیجیے.
جی, ہاں جی بھائی, میں نے یہ نکالی تھی نظم آپ کو,
لیکن وہ ادھر ادھر ہو گئی. چلیے, کوئی بات نہیں, کوئی
اور. آپ کو میں ایک اور نظم سنا دیتا ہوں.
سنائیے سنائیے.
وہ ہے کہ ہم توڑ لیے ناتا تم سے, جو ازلی تھا رشتہ تم سے, اس ایک نوع انسانی کا, اس مٹی ہوا اور پانی کا, تم دم بھی آس لگاتے ہو, اشکوں سے پیاس بجھاتے ہو, اس دہکے دہکے صحرا کی, اس آنکھوں کی, ایسے دہکے دہکے صحرا کی, تم اس دھوکے میں ماتا ہو, تم مر جاؤ, تم نبھا جاؤ, ہم توڑ لیے ناتا تم سے, جو ازلی تھا رشتہ تم سے. یہ ان تمام لوگوں کے نام جن کی تکلیف کو ہم برداشت نہیں سنتے نہیں اور ان کی ہم مدد نہیں کرتے, یہ ان کے لیے ہے. کہ تم اس دہکے دہکے صحرا کی, ہر بوند کے کھولے دریا کی, لہروں میں ناؤ چلاتے ہو, جیون کو روک لگاتے ہو, راہوں میں گرتے جاتے ہو, آہوں میں ڈھلتے جاتے ہو, کہ انسانوں کی فصلوں سے, تہذیب کے وارث نسلوں سے, کوئی ابن مریم چارہ گر اس چیز کا بھر جائے ساگر, یا روشن روشن شہروں سے, علموں کے سنگی پہروں سے, لائے کوئی جینے کی مانگ, یا جیتے کوئی بھوک کی جنگ. کئی تم سے کٹے کئی چھول گئے, ہم تم کو کب سے بھول گئے, تم اب بھی محو دیدے راہ, شاید لوٹے کوئی.
بے حد شکریہ فیضان حق صاحب, آج کے پروگرام کو سمیٹنے کا وقت ہوا. آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. ہماری پروڈیوسر تھیں گل رخ اور انجینئر تھے کروسیس. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے اور دیکھیے کہ آج کے پروگرام کے مہمان کون تھے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہردم رواں ہے زندگی میں ہمارے آج کے مہمان تھے ایک ممتاز پاکستانی امریکی دانشور، پروفیسر، میڈیا انالسٹ، بزنس مین اور نازک جذبوں کے ایک شاعر پروفیسر فیضان حق۔ ہمارے مہمان فیضان حق بفلو اسٹیٹ کالج کے کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں انٹر کلچرل کمیونیکیشنز اور یونیورسٹی ایٹ بفلو نیو یارک میں اسلامک کلچرل ہسٹری اینڈ یو ایس اینڈ دا مسلم ورلڈ پڑھاتے ہیں۔ لاہور پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہمارے مہمان فیضان حق سینٹر فار دا اسٹڈی آف اسلام اینڈ ڈیموکریسی کے ایک فاؤنڈنگ ممبر اور پاکستانی امریکن ریسرچ انفارمیشن سینٹر کے کو فاؤنڈر اور صدر، جبکہ ویسٹرن نیو یارک مسلمز کے فاؤنڈر اور چیئرمین بھی ہیں، جبکہ وہ ایک کامیاب بزنس مین بھی ہیں جو ایک بزنس کمپنی مینیج یور بزنس کے فاؤنڈر، اونر اور سی ای او بھی ہیں۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے
اور اسنا کنونشن میں اسنا مشاعرے کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ فیضان حق ہمارے ساتھ موجود تھے بفلو نیو یارک سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ۔